This is VOA News. I'm Jim Bertel. Record numbers of people voted on Sunday in Hong Kong district council elections. They are viewed as a test of support for Chief Executive Carrie Lam following 6 months of often violent democracy protests. VOA's Bill Gallo reports from Hong Kong.
This is Hong Kong's first election since anti-government protests began 5 months ago. If long lines outside polling stations are any indication, many Hong Kongers are eager to express their opinion. This voter, Mr. Ma, says he sees the elections as an extension of the protest movement. He says he wants to see a big change. Another voter, Ms. Kwok, says local political offices have been dominated by pro-establishment candidates for years. She says she wants more Democrats in office. Voters are electing district council members, which actually don't have much power. The outcome, though, will be seen as an important measure of public opinion. Bill Gallo, VOA News, Hong Kong.
Pope Francis is demanding world leaders renounce atomic weapons and the Cold War-era doctrine of deterrence. During a visit to Nagasaki in Japan, the second city to be hit by a nuclear weapon, he says the stockpiling of nuclear arms decreases security, wastes money, and threatens humanity. Iraqi police say security forces opened fire on protesters in southern Iraq, killing at least five people and wounding dozens of others, continuing weeks of unrest in Baghdad and some southern cities. Police say protesters gathered overnight on three bridges in the city, and security forces used live ammunition and tear gas to dispense them, killing three. More than 50 others were wounded. From Washington, this is VOA News. U.S. Vice President Mike Pence paid a surprise visit Saturday to U.S. troops in Iraq and met with a Kurdish leader to reassure Iraqi Kurds of continued U.S. support. AP's Ben Thomas reports.
The U.S.-led coalition says its forces, along with hundreds of U.S.-allied Syrian Kurdish commandos, took part in an operation in southeastern Syria Friday, capturing dozens of Islamic State militants, clearing IS compounds, and seizing weapons and explosives. The news came on the same day Vice President Mike Pence visited Iraq in an effort to reassure Kurdish allies in the region, telling reporters,
President Trump's commitment to our allies here in Iraq, as well as to those in the Syrian Defense Forces, the Kurdish forces who fought alongside us, is unchanging.
President Trump's pullback of American forces in Syria opened the door for a cross-border offensive against the Kurds last month by Turkey. Ben Thomas, Washington.
In the Democratic Republic of Congo, at least 24 people were killed, including some on the ground, when a small plane crashed into a densely populated neighborhood in the city of Goma. At the crash site, residents threw water from buckets and cooking pots onto the smoldering wreckage. A Reuters witness at the scene said two people were rescued before the plane exploded. 22 people have died from measles in Samoa. Reuters reports all the deaths except one were of children younger than 5 years old. The South Pacific island has declared a state of emergency with nearly 2,000 cases of measles reported. The government has initiated a mass mandatory vaccination program. Several thousand protesters marched through Paris on Saturday to demand a national wake-up call and more government investment to prevent deadly domestic violence against women. Reuters' Emer McCarthy has more.
A sea of purple flooded Paris on Saturday as tens of thousands of protesters took to the streets calling out domestic violence. The march comes as it was revealed that more than 130 women were believed to have been killed by their partner or ex-partner in the country this year. This demonstrator says her ex-husband punched her. The French government is due to publish the results of an investigation into domestic violence on Monday. A Council of Europe expert group on domestic violence said earlier this week that France needed to offer better protection for victims and their children, as well as more effective anti-violence measures.
That is Reuters' Emer McCarthy reporting. At least 34 people were killed Saturday in Kenya due to heavy rains in East Africa that have triggered flooding and mudslides. The Interior Minister said mudslides claimed the lives of 29 people in three western Kenyan villages. Five others were killed in separate towns. I'm Jim Bertel, VOA News.
Year وائس آف امریکہ ہے۔ پروگرام آپ کی دنیا کے ساتھ میں ہوں اسد حسن۔ سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں آج کے پروگرام میں شامل موضوعات پہ۔ اوقات کار کے علاوہ عدالت کن کن حالات میں لگ سکتی ہے؟ پاکستان، امریکہ اور برطانیہ سے ماہرین قوانین کی گفتگو آپ سنیں گے۔ سیاسی جماعتوں کے لیے غیر ملکی فنڈنگ کے مضمرات۔ سابق سیکرٹری الیکشن کمیشن قنور دلشاد ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہوں گے اس موضوع پہ۔ ملکی معیشت میں مالیاتی خسارے پر قابو پا لینے کا حکومت کا دعویٰ، لیکن معاشی ترقی کے لیے مزید کیا کچھ کرنا ہوگا؟ ماہرین اقتصادیات کی گفتگو ہم آپ کو سنوائیں گے۔ سیگمنٹ الف سے یہ تک، اس میں بات ہوگی تعلیم پر، ڈیجیٹل ٹیکنالوجیز اور چینلز کی تعلیمی شعبے میں اہمیت۔ بات کریں گے ڈاکٹر نور فاطمہ سے۔ اور پروگرام صحت زندگی ہے، اس میں ورلڈ ڈائبٹیز ڈے کے پس منظر میں ہم جانیں گے کہ شوگر کے مریضوں کے لیے، یعنی ذیابیطس کے مریضوں کے لیے، کون کون سی خوراک بہتر ہو سکتی ہے اور کس طرح کا لائف سٹائل جو ہے وہ تبدیل کیا جائے تو شوگر کے مریض کے لیے فائدہ مند ہو سکتا ہے۔ ماہر غذائیات عائشہ خالد ہماری مہمان ہوں گی، اور اس کے علاوہ کچھ خصوصی رپورٹیں بھی آج کے پروگرام کا حصہ ہیں۔ تو چلتے ہیں پروگرام کے پہلے حصے کی جانب۔
ہم وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سے مخاطب ہیں۔
بات کریں گے تحریک انصاف کے خلاف فارن فنڈنگ کیس، یہ کتنا اہم ہے، میڈیا میں اس کے اوپر بہت بات ہو رہی ہے، لیکن آج ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ کیس ہے کیا اور اس کے کانسیکوینسز کیا ہو سکتے ہیں، کیا بہت خطرناک اس کے نتائج ہیں، اوائڈ بھی کیے جا سکتے ہیں کسی ایک اسٹرکٹ ہدایت کے ساتھ کہ فیوچر میں ایک ضابطہ اخلاق جو ہے وہ مقرر ہو جائے۔ بنیادی ایک بیسک تو میں آپ کے سامنے ایک پیراگراف رکھتا ہوں کہ اکبر ایس بابر صاحب تھے جو کہ پی ٹی آئی کے، پاکستان تحریک انصاف کے پائنیئر ممبرز میں سے تھے، انہوں نے سال 2014 میں جب انہوں نے پارٹی سے اختلاف ان کا ہوا اور پارٹی سے باہر گئے تو انہوں نے ایک کیس فائل کیا تھا الیکشن کمیشن کو، جس میں ان کا یہ دعویٰ تھا کہ $3 million یعنی $30 lakh آج کی کرنسی کے مطابق کم و بیش کوئی 50 crore rupees جو ہے ان کے بقول وہ کلیکٹ کیا گیا باہر سے اور غیر ممالک کمپنی سے جو کہ لیگل نہیں تھا۔ پھر اس کے اوپر مختلف لیولز کے اوپر ایون پہلے وہ کورٹس میں گئے، پھر معاملہ الیکشن کمیشن میں آیا، اس کی کیا پروسیڈنگ کس طرح سے چلی یہ ہم پوچھیں گے قمر محمد الشاد صاحب سے، سابق سیکرٹری الیکشن کمیشن اور چیئرمین نیشنل ڈیموکریٹک فاؤنڈیشن، ان سے پوچھیں گے کہ یہ معاملہ کس طریقے سے پروسیڈ ہوا ہے اور اس وقت کہاں کھڑا ہے، اور اگر اس کو دوبارہ کہا جاتا ہے کہ اس کو روزانہ بنیادوں پہ جیسے اپوزیشن مطالبہ کر رہی ہے کہ سنا جائے اور اس کا جلد فیصلہ آیا جائے تو اس کے کیا پلس مائنسز تحریک انصاف اور لیڈرشپ کے لیے ہو سکتے ہیں۔ قمر محمد الشاد صاحب بہت شکریہ آپ کا، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔
اصولی طور پر جیسے آپ نے انٹروڈکشن ریمارکس میں پورا بیک گراؤنڈ تو بتا دیا ہے، اصولی طور پر یہ ہے کہ یہ ہمارے الیکشن کمیشن آف پاکستان میں ایک بڑی اہم جو ہمارا ایک آئین کا ایک حصہ ہے، قانون کا حصہ ہے، جس کو ہم دو لفظوں میں استعمال کرتے ہیں۔ پہلا تھا اس کا نام پولیٹیکل پارٹی ایکٹ 62 جو صدر ایوب خان نے نافذ کیا تھا، اس کے بعد وہی اپنا پولیٹیکل پارٹی ایکٹ 62 باقاعدہ وہ نافذ رہا 2002 تک۔ اس کے بعد 2002 میں جنرل پرویز مشرف صاحب نے اس کو تبدیل کر کے اس ایکٹ کا اس کا نام رکھا انہوں نے پولیٹیکل پارٹی آرڈر 2002۔
صحیح،
اس میں سب سے بڑی اہم بات جو پی ٹی آئی کے لوگ بھی اس پہ اگنور کر رہے ہیں، نظر انداز کر رہے ہیں، اس کی سب سے بڑی شک یہ تھی پولیٹیکل پارٹی ایکٹ 62 کے تحت کہ تمام سیاسی جماعتیں اپنے سالانہ گوشوارے جو پارٹی کے فنڈ کے بارے میں بھی ہیں، سالانہ گوشوارے بھی ہیں، ایسٹ ہیں، لائبلٹیز ہیں، وہ پاکستان کے آڈیٹر جنرل پاکستان کو دیا کرتے تھے اس قانون کے تحت، 62 پولیٹیکل پارٹی ایکٹ 62 کے تحت آڈیٹر جنرل پاکستان کو پیش کرتے تھے، اور آڈیٹر جنرل پاکستان اس کی سکوٹری کرنے کے بعد، جانچ پڑتال کرنے کے بعد، تسلی کرنے کے بعد وہ الیکشن کمیشن پاکستان کو ایک سرٹیفکیٹ بھجوا دیتے تھے کہ ہم نے پارٹی کا آڈٹ کر لیا ہے، آپ اس کو ڈسٹ کر لیں۔
صحیح،
لیکن اس کے ساتھ یہ تبدیل کر دیا گیا 2002 میں جو آیا نیا پولیٹیکل پارٹی آرڈر 2002، اس میں انہوں نے آڈیٹر پاکستان کے اختیارات جو تھے وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو تقریر کر دیے، سپرد کر دیے، اور اس کے تحت یہ ہوا کہ الیکشن کمیشن پاکستان جو ہے وہ خود جانچ پڑتال کرے گا، یہ تمام جو اثاثے جو ہے وہ حاصل کرے گا۔
صحیح،
اسی طرح اسی ایکس کو جو جنرل پرویز مشرف نے نافذ کیا تھا تو انہوں نے جو نیا الیکشن ایکٹ انتخابی اصلاحات کمیٹی کی میٹنگ کے بعد اس کے بعد فیصلہ کیا گیا اس کو انہوں نے الیکشن ایکٹ 2017 میں شامل کر لیا، ہو بہ ہو اس میں کوئی تبدیلی نہیں کی گئی۔ اب وہ یہ اب الیکشن کے بلکہ وہ زیادہ وسیع اختیارات دے دیے گئے. اب یہ جو آپ کا جو معاملہ تحریک انصاف کا چل رہا تھا اکبر بابر کا, وہ تحریک انصاف نے شروع میں یہ سٹینڈ لیا کہ الیکشن کمیشن پاکستان جو ہے وہ جانچ پڑتال سکوٹنی کرنے کا مجاز نہیں. اس کسی معاملے میں یہ کیس 4 سال تک مختلف عدالتوں میں جو ہے وہ زیر سماعت رہا. آخر عدالت نے یہ فیصلہ دے دیا سپریم کورٹ آف پاکستان نے, یعنی الیکشن کمیشن پاکستان جو ہے وہ جانچ پڑتال کرنے کا مجاز ہے, جب وہ حاصل کرے گا تو دیکھے گا تسلیم بھی کرے گا. اس پر جب الیکشن کمیشن نے اپنے ایک سیکورٹی کمیٹی بنائی کہ تاکہ اس مقادہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان, اکاؤنٹ جنرل پاکستان اور آڈیٹ جنرل پاکستان اور تمام اداروں کے ممبر بنائے تو اس پہ انکوائری کریں, تفتیش کریں. تو پھر تحریک انصاف عدالت میں چلی گئی کہ یہ الیکشن کمیشن کا قدم غیر آئینی ہے, غیر قانونی. وہ فیصلہ ہوتے ہوتے بعد میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے فیصلہ دے دیا کہ الیکشن کمیشن پاکستان یہ سننے کا مجاز ہے. تو اب وہ کیس جو آخری لمحے میں گزر رہا تھا تو 10 اکتوبر ابھی اسی سال 2019 میں, تو پھر انہوں نے پھر ہائی کورٹ چلے گئے اسلام آباد کورٹ کہ جناب یہ سکوٹنی کی جو کاروائی ہے یہ سیکرٹ نہیں رہی ہے, یہ سیکرٹ ہونی چاہیے اور اس میں کسی پارٹی کا نمائندہ تو بیٹھے, لیکن جس نے درخواست گزار ہے وہ اس کمیٹی میں نہیں بیٹھ سکتا. الیکشن کمیشن نے ان کی درخواستوں کو مسترد کر دیا, تو پھر دوبارہ اسلام آباد ہائی کورٹ چلے گئے. تو اب یہ سارا معاملہ 5.5 سال اس طرح سے گزرتا رہا, لیکن جہاں تک اس کی خطرناک صورت الارمنگ صورت حال ہے وہ یہ ہے کہ جو ہمارا اس قانون کا جو الیکشن ایکٹ 2017 کا جو سیکشن 204, 210, 212, 213 وہ بڑی اہمیت کے حامل ہے. اس میں یہ لکھا گیا ہے کہ کوئی پارٹی ہم کسی پارٹی کا نام لیتے, کوئی پارٹی اگر فارن فنڈنگ میں ملوث پائی جائے, اور فارن فنڈنگ کی ڈیفینیشن
میں یہی ہے نا, فارن فنڈنگ کی ڈیفینیشن کیا ہے,
فارن فنڈنگ کے باقاعدہ ڈیفینیشن دی ہے آرٹیکل 204 میں کہ اگر کسی نے کسی ایسا ادارہ جو غیر ملکی ادارہ ہو, غیر ملکی ملٹی نیشنل کمپنی ہو, غیر ملکی فرد ہو, غیر ملکی ٹریڈ کمپنی ہو, اس سے اگر کوئی حاصل کردہ کوئی رقم ڈونیشن چندہ کنٹریبیوشن حاصل کیا گیا ہے تو وہ ممانعت ہے, آئین کے تحت اس کی اجازت نہیں ہے, تو وہ پارٹی جو ہے وہ فارن فنڈنگ کے ملوث ہونے کا خطرہ پیدا ہو جاتا ہے. اب یہ سارا جو بقول اور اب جو ان کے درخواست گزارنے جو درخواست دی ہے جو جنرل پاکستان اور اسٹیٹ بینک کو پاکستان کے ذریعے جو تمام جو انکوائری رپورٹ الیکشن کمیشن پاکستان کے پاس پہنچ گئی ہے اور وہ آخری فائنل سٹیج پر ہے. اب یہ چیف الیکشن کمیشن صاحب جو ہیں وہ 5 دسمبر کو ان کی ریٹائرمنٹ کا وقت بھی قریب آ چکا ہے. تو اب یہ سیاسی جماعتوں نے ظاہر ہے فائدہ اٹھایا, ان کا خیال یہ ہے کہ چیف الیکشن کمیشن اپنی ریٹائرمنٹ سے پہلے پہلے اس کا فیصلہ کر کے جائیں.
ٹھیک ہے,
اب یہ چیف الیکشن کمیشن کی سواب دید پر ہے کہ وہ اپنا فیصلہ ابھی سنا دیتے ہیں یا اس کو ڈیفر کر دیتے ہیں کہ نیا چیف الیکشن کمیشن آ کے فیصلہ کرے, تو یہ چیف صاحب کی اپنی سواب دید پر ہے. لیکن معاملہ یہ ہے اگر یہ ثابت ہو جائے,
یہ
واقعہ باہر سے آئی ہے, تو پھر الیکشن کمیشن پاکستان سیکشن 212 کے تحت اس پارٹی کو کالعدم قرار دینے کے مکمل اختیارات رکھ,
کالعدم بین کر دیے
گا, اس کے بعد بین اگر کر بھی دے گا
الیگل ہے,
اس کی پریزنس میں اس کا فیصلہ چیلنج ہو سکتا ہے.
ٹھیک ہے, اور اگر کالعدم قرار دے دی جائے تو جو سٹنگ ممبرز ہیں ان کے اوپر کیا فرق پڑتا ہے؟
اسی کا آرٹیکل 213 ہے, اس کا سیکشن 213 میں لکھا ہوا ہے کہ وہ پارٹی جب غیر قانونی قرار دے دی جائے یا وہ کالعدم قرار دے دی جائے تو اس کے تمام ممبران جو ہیں وہ اپنی قومی اسمبلی, صوبائی اسمبلی اور سینٹ سے ان کی تمام ڈی نوٹیفائیڈ کیا جائے گا, وہ پارلیمنٹ کے ممبر نہیں رہیں گے. ایون یہاں تک لکھا گیا ہے کہ اگر وہ لوکل گورنمنٹ کا بھی کوئی ممبر ہے یا کسی کونسلر ہے تو وہ بھی جو ہے اپنے ممبر شپ سے محروم ہو جائے گا, اس میں باقاعدہ شرط ہے. اور ساتھ یہ ہے کہ دفتر سیل ہو جائیں گے, اکاؤنٹ جتنے بھی بینک ہیں وہ سیل ہو جائیں گے, اور وہ تمام بینک کے جو اکاؤنٹ ہیں وہ اسٹیٹ بینک کو پاکستان کو منتقل ہو جائیں گے. یہ ساری چیزیں اس کے اندر بڑی الارمنگ پوزیشن ہے سیکشن 213 میں. تو
ایسی صورت میں پارٹی کیا یا اس کی جو لیڈرشپ ہے نئے نام سے پارٹی رجسٹر کرا سکتی ہے, جو سیل ہوئے فنڈز ہیں واپس لے سکتی ہے کسی طور؟
نہیں, اگر ایسے نوبت تو آئے گی تو نہیں, لیکن بہرحال قانون نے تو سخت زبان استعمال کی ہے. لیکن بہرحال آگے سپریم کورٹ ہے, باقی عدالتیں ہیں, وہ کیا دیکھتی ہیں, کیا فیصلے کرتی ہیں, وہ اسٹیٹ کو دیکھتی ہیں, تمام حالات کو دیکھتی ہے, صرف کی مرضی ہے.
ٹھیک, دلشاد صاحب اتفاق ابھی ہے کہ اتفاق سے
دوبارہ اس نام سے کریں گے تو اکاؤنٹ تو ختم ہو گیا, ضرورت ہو گیا معاملہ اس کا, تو نئی پارٹی بنا سکتے ہیں. جیسے کہ نیشنل وارمی پارٹی کو ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے جب غیر قانونی قرار دے قرار دیا تھا تو انہوں نے چند سالوں کے بعد عوامی نیشنل پارٹی کے نام سے بنا لی, جس سے اسمیار ولی اور ولی خان اس کے رہے چیئرمین صدر, وہ تو ہو سکتی ہے, اس میں تو کوئی
بات نہیں.
بہرحال وہ پارٹی جو ہے وہ غیر قانونی قرار دینے کے بعد نئے نام سے بھی کر سکتی ہے, جیسے میں نے عرض کیا وہ نیشنل والی پارٹی سے عوامی نیشنل پارٹی بن گئی.
امریکہ میں اس وقت یہاں پہ یہ رپورٹیں ہیں کہ دونوں پارٹیاں ڈیموکریٹک اور ریپبلکنس پارٹی فارن فنڈنگ کے خلاف ہیں, کانسٹیٹیوشن اس کی اجازت نہیں دیتا, لیکن دونوں پارٹیوں کی الیکشن کیمپین میں فارن فنڈنگ ہو جاتی ہے, اور اس کو وہی لنک کرتے ہیں کہ شاید یہ جو انٹرفیرنس ہو سکتی ہے, انٹرنیشنل جو پاورز ہیں ان کی مداخلت یہ تصور ہوگی, لیکن ایسے لوپ ہولز ہیں تسلیم کیا جاتا ہے کہ جس میں ہو جاتی ہے. لیٹس سے کہ اگر یہاں پہ کوئی پاکستانی ہے, اس نے ایک امریکن کانسٹیٹیوشن کے تحت ایک فرم رجسٹر کرا رکھی ہے, وہ ڈوئل نیشنل ہے, وہ پاکستان میں کسی پارٹی کو, بھلے وہ تحریک انصاف ہو, مسلم لیگ نواز ہو یا پیپلز پارٹی ہو, اس کو وہ فنڈ جاری کرتا ہے اور اپنی پارٹی کے فورم سے جاری کرتا ہے, کیونکہ ایل ایل سی انہوں نے یہاں پہ رجسٹر کرا رکھی ہے, تو یہ کوئی گنجائشیں نکالتی ہیں پارٹی کے لیے؟
یہ درست ہے, یہ اگر بات ایسا اس کے معاملے میں اگر یہی اگر تحریک انصاف جو تھے اسی پوائنٹ کو اتنا بڑا اہم آپ نے بتایا کہ نیشنل ڈیموکریٹک پارٹی اور اپنا ریپرو پارٹی اس کا جو معاملہ دیکھتے ہوئے یہاں بھی کوئی اپنے جب ان کے پاس انتخابی اصلاحات کمیٹی کے پاس جب یہ ممبر بھی تھے, اس میں عارف عالوی صاحب تھے, شفقت محبوب تھے, شریف مداری تھی, تو ان کا یہ کام تھا کہ یہ اپنے اس کے بارے میں اپنے کوئی انٹرنیشنل کوئی لا کو دیکھتے ہوئے اس کے اندر کوئی ترمیم کروا لیتے, ان کے پاس مکمل اختیارات تھے کہ اس کے ترمیم کروا کے جو اتنا بڑا ایک اختیارات دے دیا الیکشن کے, پاکستان کو پارٹی کو بین کر دیں, پارٹی کو قرضے کرا دے دیں فارن فنڈنگ کی رپورٹ آنے پر, تو یہ اس میں کوئی نہ کوئی درمیانی راستہ وہ نکال سکتے تھے انتخابی اصلاحات کمیٹی کے ذریعے. یہ میں نے جب یہ رپورٹ آئی, جب یہ ڈرافٹ آیا تو میں نے عمران خان صاحب کو بتایا تھا کہ آپ اس میں تبدیلی لے کے آئیں اور اس میں یہ کہیں کہ یہ الیکشن کے مشورے پاکستان کے اختیارات میں ہونا چاہیے, کسی اور یہ اپنا منسٹر آف انٹیریئر کے حوالے کر دیں کہ وہ انکوائری کرے, وہ آڈر کو چیک کرتے رہے یا ایف آئی اے کو چیک کرتے رہے, الیکشن کمیشن کے ہاتھ سے نکال دیں اس کو. تو عمران خان نے خود کہا کہ ہاں یہ معاملے بڑے سیریس ہیں, تو انہوں نے پارٹی کے ممبروں سے بھی کہا اور حلوی سے بھی کہا اس کو دیکھیں آپ لک آفٹر کریں, دیکھیں کیا معاملہ چل رہے ہیں, انہوں نے غور ہی نہیں کیا.
اسی پارٹی فنڈنگ کے ریفرنس میں ایک اور ایگزامپل بھی ہے,
آپ کی بات درست ہے, یہ بڑا ان کے پاس بڑا انتہائی آئرن ہتھیار آ گیا, تو اس کے ذریعے یہی چیز اس میں شامل کر لیتے.
ایک اور بھی اینگل ہے نا کہ لیٹس سے کہ جی ایکس وائی زی امریکہ کے اندر موجود ہے, وہ پارٹی کا ڈیووٹی ہے, اور وہ ایون امریکن کمپنی بھی اگر کوئی ہے, بھلے وہ نان پاکستانی کی ہے, اور وہ اس کو نہیں معلوم کہ پاکستان میں کیا کیا قانون اپلائی ہوتے ہیں, سو وہ اس بنیاد کے اوپر وہ جا کے مسٹر رابرٹ مسٹر ارے کسی سے $100 $200 کا چیک وہاں سے بھی لے لیتا ہے, لیکن وہ چلا جاتا ہے, ریکٹ کے اندر بھی موجود ہے, تو کیا سمپل اپالوجی ٹینڈر کرنے سے کہ یہ نیگلیجنس ہے سوری معاملہ ٹل سکتا ہے؟
چل سکتا ہے, یہ بات آپ نے بہت بڑی اہم بات کی, یہ ان کا کام تھا تحریک انصاف کا کہ الیکشن کمیشن کو کہتے کہ نیگلیجنسی ہوگی ہم سے اور اس نیگلیجنسی کو آپ جو انیوری پیدا ہوگی دور کر دیں, تو یہ عدالتوں میں جانے کی بجائے وہ الیکشن کمیشن کے ساتھ ہی اپنے جو ہے وہ ڈبیٹ کرتے نیگوشیشن کرتے کہ جہاں کی نیگلیجنسی ہوئی ہے اس میں کوئی ایسی بات ہوئی پتہ نہیں معلوم نہیں ہو سکے ہمارے دوستوں کو کہ یہ فارن فنڈنگ ہے, یہ کہاں سے آ رہی ہے, کیا نیگلیجنسی ہوگی, آپ اس کو دور کر دو.
بہت شکریہ قمر محمد دلشاد صاحب, چیئرمین نیشنل ڈیموکریٹک فاؤنڈیشن, آپ نے جوائن کیا, آپ کا بہت شکریہ.
تازہ ترین خبریں, ریڈیو پروگرامز, آڈیو اور ویڈیو رپورٹس دیکھنے سننے اور پڑھنے کے لیے اپنے اسمارٹ فون پر ڈاؤن لوڈ کیجیے وی او اے اردو کی ایپ جو گوگل پلے اور ایپ اسٹور پر دستیاب ہے. خبریں اب ہر وقت آپ کی مٹھی میں.
وائس آف امریکہ واشنگٹن آپ سے مخاطب ہے, میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر.
سامعین, اب ہم بات کرتے ہیں پاکستان کی معیشت پہ. وزیر اعظم پاکستان, مشیر خزانہ, گورنر اسٹیٹ بینک, تمام جو یہ اکائیاں ہیں وہ اشارے دے رہی ہیں کہ پاکستان کی معیشت سنبھل رہی ہے اور جو فسکل ڈیفیسٹ تھا اس کا 4 سال کے بعد مکمل طور پہ وہ خاتمہ کر دیا گیا ہے. لیکن کیا فسکل ڈیفیسٹ پہ کنٹرول کرنا ہی کافی ہے معیشت کو سنبھالنے کے لیے یا اس سے آگے بھی اقدامات کرنے کی ضرورت ہے؟ کیونکہ بہت سارے ماہرین معاشیات یہ کہتے ہیں کہ فسکل ڈیفیسٹ کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نے امپورٹس باہر سے آنے والی اشیاء مشینری وہ کم کر دی ہے, لیکن اس کے بدلے میں اگر آپ کی ایکسپورٹس نہیں بڑھ رہی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پروڈکشن جو ہے جو گروتھ ہے ایون ایکسپورٹس امپورٹس نہ ہونے کی وجہ سے بھی وہ سلو ڈاؤن ہو جاتی ہے جس سے پھر پوری معیشت کی رفتار بھی سست ہوتی ہے. تو اس ریفرنس میں ہم نے بات کی ہے ڈاکٹر سلمان شاہ صاحب سے, ماہر معاشیات ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ وہ ایڈوائزر ٹو چیف منسٹر پنجاب ہیں ان گورننس. ڈاکٹر شاہد حسن صدیقی بھی ہمارے ساتھ اس سیگمنٹ میں ہوں گے, تو آئیے ان کی رائے لیتے ہیں. ڈاکٹر سلمان شاہ صاحب بہت شکریہ آپ کا, بالکل آپ کی انڈیپینڈنٹ ایک اکانومسٹ کی حیثیت سے آپ کی رائے چاہیں گے. پرائم منسٹر کانفیڈنٹ ہیں, پاکستان کے مشیر خزانہ, اسٹیٹ بینک کے گورنر کہ ہم نے اکنامک ٹرن اراؤنڈ کر لیا ہے, کس حد تک یہ کلیم آپ کے خیال میں درست ہے, اور اگر درست ہے تو اس کی بنیادیں کیا ہیں ادر دین کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ اس کو بیلنس کرنے کے علاوہ؟
نہیں, ایک بات تو یہ ہے کہ ہمارا ایک آئی ایم ایف کا پروگرام ہے جو 3 سال کا پروگرام ہے
جی,
اور اس کے پہلے ریویو میں آپ نے تمام جو اس کے انڈیکیٹرز تھے ان کو جو پرفارمنس کے کرائیٹیریا تھے وہ آپ نے پورے کیے ہیں, اور کسی نے آ تو آپ کو ویگر لینے کی ضرورت پڑی ہے, بلکہ جو ٹارگیٹ تھے ان سے آپ کچھ تھوڑے بہتر گئے ہیں. سو ان دیٹ سینس آپ کی جو اسٹریٹجی جو آپ نے اپنائی تھی اس پہ آپ کو ریزلٹس مل رہے ہیں, جو نظر بھی آ رہے ہیں کہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو ہے وہ خاصی حد تک قابو میں آ چکا ہے. اب پچھلے ماہ تو وہ سرپلس میں بھی گیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ کے جو انٹرنیشنل فائنینشیل انسٹیٹیوشنس ہیں ان کے ساتھ تعلقات اب بہت بہتر ہو گئے ہیں, بہت اچھے ہو گئے ہیں. فائنینسنگ جو ہے اتنا کوئی مشکل کام نہیں رہا جتنا آج سے ایک سال پہلے. آپ
کیا کریڈٹ ریٹنگ بھی بہتر ہوئی ہے پاکستان کی؟
جی, سو اس سے آپ کی خاصی ایک ڈفرینٹ انوائرمنٹ بنتی جاتی جا رہی ہے, کیونکہ پہلے جو ایک سنکنگ انوائرمنٹ تھی وہ ختم ہو گئی ہے اور اب ایک اسٹیبلٹی کی طرف ہم آ گئے ہیں. لیکن اگر دیکھا جائے تو ابھی راستہ بہت طویل راستہ ہے, کیونکہ آپ نے الٹیمیٹلی ریکوری جو ہے وہ آپ کی گروتھ سے ہوگی, اور ریکوری میں بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ ایک تو پرائز اسٹیبلٹی بھی رہے, اور دوسری چیز یہ ہے کہ آپ کی امپلائمنٹ جنریشن جو ہے یہ بہت تیز ہونے کی ضرورت ہے, کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ پاکستان کی آبادی جو ہے ایک یوتھ بلج ہے, بہت بڑا یوتھ بلج ہے, 60% آبادی 25 سال سے کم ہے, اور ہر سال تقریباً 3 ملین نوجوان ہیں جو کہ ورکنگ ایج پاپولیشن میں آتے ہیں. سو ان کے لیے اگر آپ جابس نہیں کر سکیں گے تو آپ کے لیے پورے جو آبادی ہے اس کے لیے تو کرائسس جو ہے پھر مینٹین ہوگا. سو اب آئی تھنک یہ ایشو بڑا امپورٹنٹ ہے کہ پاکستان کی جو یوتھ بلج ہے کیا اس کو آپ امپلائے کرنے میں کامیاب ہوں گے. اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ کم از کم جو آپ کی گروتھ ایریاز ہیں اس میں مینوفیکچرنگ جابس بہت ضروری ہے, اور سروسز کے بہت زیادہ جابس کی
ایریاز آپ نے مینشن کیے. سو اس میں کس انداز میں اب آگے بڑھنے کی ضرورت ہے, حکومت کے پاس کیا پلان ہے جو آلریڈی چاک آؤٹ ہو چکا ہو؟
آئی تھنک سب سے امپورٹنٹ چیز ہے پاکستان کی جو پروڈکٹیوٹی نمبرز ہیں وہ بہت کم ہیں. ہر ایریا میں آپ دیکھتے ہیں کہ پاکستان جو لیبر پروڈکٹیوٹی بڑی کم ہے, ایگریکلچر میں بہت پروڈکٹیوٹی کم ہے, پانی کا استعمال جو ہم کرتے ہیں اس کی ایفیشنسی ٹھیک نہیں ہے, وہ بہت جو ہے ضائع ہوتا ہے. پھر اسی طرح آپ اگر اپنی انڈسٹری میں جب دیکھتے ہیں تو آپ کے مینوفیکچررز جو ہیں اسکیل کا ایشو ہے.
اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں ہیں
اور ایز آف ڈوئنگ بزنس میں اگر آپ نے 27-27 پوائنٹ کی بہتری کی ہے, لیکن ابھی بھی آپ 100 کے اوپر ہیں. سو آپ کو تو یہ ٹاپ 30-40 ملکوں میں
لسٹ ہونا چاہیے.
کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس آپ کی بہت ہائی ہے, اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. انرجی کی ریفارمس کی آپ کو ضرورت ہے. سو ہر قسم کی ریفارمس جو ہے ضرورت ہے, اور یہ ہر ڈیکیڈ آف ریفارمس ہی ہوگا اگر آپ نے اکانومی کو
درست کرنا ہے تو. اس کے علاوہ ڈاکٹر صاحب اور بھی جو ہے نا کئی ایک ریفارمز ہیں جو ڈاکٹر شاہد حسن صدیقی صاحب ہمارے کئی ایک پروگرامز میں تجویز کرتے ہیں, میں چاہتا ہوں کہ آپ ان کو بھی سنیں اور پھر اس ریفرنس میں بتائیں کہ گورنمنٹ کو کس حد تک سننے کی ضرورت ہے, کہ ایکسپرٹس جو ان کی ٹیم کا حصہ نہیں بھی ہیں تو ان کی جو ان پٹ ہے وہ کتنی ضروری ہے. ڈاکٹر شاہد حسن صدیقی صاحب, بتائیے گا. گورنمنٹ کا کلیم ہے کہ کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ کم ہے اور پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ اکنامک ٹرن اراؤنڈ ہو چکا ہے, اب ہم آگے کی طرف بڑھ رہی ہیں. کس حد تک یہ آپ کے خیال میں زمینی حقائق کو ریفلیکٹ کرتا ہے, اور اگر ہے کہ حقیقی معنوں میں معاشی بہتری چاہیے تو کیا کرنے کی ضرورت ہے؟
بہت شکریہ. میں آپ سے یہ عرض کر دوں کہ جو 2019 کا سال تھا فائنینشیل ایئر, جو اس حکومت کا پہلا سال تھا
جی,
اس میں ان کی کارکردگی مایوس کن حد تک خراب رہی تھی. البتہ تجارتی خسارہ اور کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ میں کمی ہوئی تھی, لیکن اگر آپ دیکھیں تو شرح سود بہت زیادہ کم رہی, افراط زر بہت زیادہ بڑھ گیا, قرضوں کا بوجھ تاریخی جو ہے وہ حد تک بڑھا, روپے کی قدر گری اور شرح سود جو ہے انہوں نے بڑھائی
جی.
اب یہ ہوا اور ایف ڈی آئی بھی گرا. جولائی 2019 میں آئی ایم ایف نے ہمارا قرضہ منظور کر لیا, یعنی جیسے یہ فائنینشیل ایئر شروع ہوا تو آئی ایم ایف کا جو 1988 سے دیکھیں یا مور اسپیسیفکلی 1993 سے, ان کا بنیادی نقطہ ہے کہ اسٹیبلائزیشن ورسز گروتھ. آج آپ معیشت کو استحکام دیں, بے شک جو شرح نمو یا گروتھ ہے اس کو بعد میں کر لیں, تو اگر ہم 1993 سے اب تک دیکھیں تو یہ چھٹی حکومت ہے, پانچوں حکومتوں نے آئی ایم ایف کے پاس عرض سے قرضہ لیا, آنے کے چند ہفتوں کے بعد کہا جی معاشی استحکام حاصل ہو گیا, اور جب رخصت ہوئے تو ہم بہت تیزی سے آئی ایم ایف کے پاس بھاگے کہ جی بحران ہے
جی.
حالانکہ انہوں نے بھی استحکام کے دعوے کیے تھے, وہی استحکام اس وقت بھی دعوے کیے جا رہے ہیں بغیر اسٹرکچرل اصلاحات کے, اور جو کچھ بہتری نظر آ رہی ہے اس کی جو قیمت کیا ہے وہ بھی ہمیں دیکھنی پڑے گی کہ کیا ہوا. یہ بالکل صحیح ہے کہ روپے کی قدر جو ہے وہ اب اس مستحکم ہو گئی, وہ ہمیشہ ہوتی ہے آئی ایم ایف کے قرضوں کے بعد ریزرو بھی استحکام آ جاتا ہے, لیکن جو شرح نمو کی بات ہو رہی ہے اصل چیز جو گروتھ ریٹ ہے وہ عالمی بینک کا یہ کہنا ہے کہ کوئی 2.5% رہے گی پاکستان کی اس سال, جو بھارت بنگلہ دیش سری لنکا مالدیپ نیپال بھوٹان سب سے کم رہے گی. دوسرا وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ آئے افراط زر یعنی مہنگائی بڑھی ہے اور جو ٹیکسوں کی وصولی جو ہے نا وہ نہیں بڑھ رہی ہے, بہت کم ہے, ہدف سے کوئی 600 ارب روپے اس سال بھی کم رہے گا اور بجٹ خسارہ ہمارا بڑھ رہا ہے, لیکن جو اصل چیز ہے تجارتی خسارہ ہم نے کم کیا ہے وہ امپورٹس کو کم کر کے کیا ہے, برآمدات میں اضافہ نہیں ہو رہا. انہیں چیزوں کو دیکھتے ہوئے آئی ایم ایف نے ابھی نومبر میں ایک رپورٹ دی ہے, اس میں یہ کہا ہے کہ جو پاکستان کی معیشت ہے اس کو داخلی اور بیرونی خطرات اور جو ہے وہ چیلنجز برقرار ہیں. میں اسی چیز کی طرف اشارہ کر رہا ہوں کہ اگر آئی ایم ایف کے قرض سے تو جو بنیادی چیزیں بہتری آ جاتی ہے ہمیشہ, وہ آج بھی آ گئی ہے, لیکن وہ عارضی اس لیے ہوتی ہے کہ ہم اسٹرکچرل اصلاحات نہیں کر رہے, ٹیکسوں کے شعبے میں ہم نہیں کر رہے, توانائی کے شعبے میں نہیں کر رہے, اور جب ڈاکٹر صاحب نے بڑا صحیح پیداواریت کی بات کی ہے, پروڈکٹیوٹی ہماری جو ہے وہ کم ہے, کوئی پروگرام نہیں ہے کہ آپ اپنے لیبر کی ایگریٹرز کی پروڈکٹیوٹی بڑھائیں, تو اگر 2023 تک ہماری شرح نمو نہیں بڑھتی, ہماری برآمدات نہیں بڑھتی, ہم صرف امپورٹس کو ہی کنٹرول کرتے رہتے ہیں, تو یہ بڑی خدشہ رہے گا کہ 3-4 سال کے بعد ہم ایک اور خدا نخواستہ بحران کے زد میں ہوں گے, کیونکہ ٹیکسوں کی جب تک نہیں بڑھے گی ہماری ڈومیسٹک سیونگس
اور ٹیکس جو ہیں وہ بالکل گروتھ کے ساتھ جڑے ہیں. اس میں اسٹرکچرل ریفارمز, سلمان شاہ صاحب آپ بھی یقیناً مشاورت کا حصہ ہوتے ہوں گے, سو یہ تو شارٹ ٹرم میئرز تھے نا, گورنمنٹ بھی کہتی رہی, گورنمنٹ کے ایڈوائزرز بھی, سو اب مڈ ٹرم اور لانگ ٹرم پلاننگز کیا ہیں اس کی ریکوری کی؟
دیکھیں اب 18th امینڈمنٹ کے بعد بہت سی ایریاز جو ہیں وہ اب پروونشل گورنمنٹس کے پاس ہیں, پرٹیکولرلی اگر آپ دیکھیں تو ایگریکلچر جو ہے وہ بھی پروونشل گورنمنٹ کے ڈومین میں ہے, اسی طرح پوری اکنامک ایکٹیویٹی جو گراؤنڈ پہ ہوتی ہے وہ تو پروونشل گورنمنٹ اس کے ساتھ خاصی گہری انوالومنٹ ہوتی ہے. تو پنجاب میں ہمارا ایک بہت وسیع ریفارم پروگرام جو ہے وہ ڈیوائز ہوا ہے اور وہ امپلیمنٹ ہو رہا ہے, اور ظاہر ہے کہ ریفارمز جو ہیں کہیں تو اسٹروک آف دا پین قسم کی ریفارمز ہوتی ہیں جو جس میں آپ ڈی ریگولیشن کر سکتے ہیں, بٹ کئی چیزیں جو ہیں اس میں آپ کو خاصا ٹائم لگ سکتا ہے
جی,
اور پرٹیکولرلی جب آپ ایجوکیشن کی بات کر رہے ہیں یا ٹریننگ کی بات کر رہے ہیں تو اس میں امیجیٹ ریزلٹس تو نہیں آتے لیکن وہ لانگر ٹرم ریزلٹس آتے ہیں, اور اس قسم کی انوائرمنٹ میں ہی آپ کو ان ریفارمز کرنی پڑتی ہیں. ہوپ فلی ان ریفارمز کے نتیجے سے آپ ایک بہتر سچویشن میں پہنچ سکتے ہیں.
بہت شکریہ ڈاکٹر سلمان شاہ صاحب, آپ نے ہمیں جوائن کیا.
تازہ ترین خبروں، خصوصی فیچرز، ٹی وی اور ریڈیو پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے وزٹ کیجیے www.voanews.com/urdu.
تازہ ترین خبریں، ریڈیو پروگرامز، آڈیو اور ویڈیو رپورٹس دیکھنے، سننے اور پڑھنے کے لیے اپنے اسمارٹ فون پر ڈاؤن لوڈ کیجیے وی او اے اردو کی ایپ، جو گوگل پلے اور ایپ سٹور پر دستیاب ہے. خبریں اب ہر وقت آپ کی مٹھی میں.
جی سامعین، اب ہم آپ کو ایک رپورٹ سنواتے ہیں.
پاکستان کے وزیراعظم عمران خان نے گزشتہ روز ایک تقریب سے خطاب میں اعلی ججز کو مخاطب کرتے ہوئے کہا تھا کہ وہ پاکستان میں طاقتور اور کمزور کے لیے الگ الگ انصاف کا تاثر ختم کریں. بدھ کو اس بیان کے جواب میں چیف جسٹس آف پاکستان سعید کھوسا نے کہا کہ عدالتوں کے سامنے صرف قانون طاقتور ہے. ان بیانات کو سابق وزیراعظم میاں نواز شریف کو لاہور ہائی کورٹ سے علاج کی غرض سے ملک سے باہر جانے کی اجازت ملنے کے بعد شروع ہونے والی بحث کے پس منظر میں دیکھا جا رہا ہے. ہمارے ساتھی اسد حسن نے اپنی رپورٹ میں جائزہ لیا ہے کہ عدالت نے عدالتی اوقات کار کے بعد یہ اختتامی ہفتہ کیوں اور کس صورت میں لگ سکتی ہیں، اس کے لیے باقاعدہ کوئی ضابطۂ کار ہے یا مکمل طور پر عدلیہ اور جج صاحبان کا اختیار کہ وہ جب چاہیں جہاں چاہیں عدالت لگا سکتی ہیں. آئیے سنتے ہیں اسد حسن کی رپورٹ.
عدالتوں کے معمول کے اوقات کار کے بارے میں جسٹس ریٹائرڈ ناصر اسلم زاہد کہتے ہیں،
پانچ دن کے اندر منڈے، ٹیوزڈے، ویڈنسڈے، تھرسڈے، فرائیڈے کام ہوتا ہے اور اس میں آدھے گھنٹے کا بریک ہوتا ہے. بیچ پہ ٹی بریک رکھ لیے 11 بجے قریب یا 10:30 بجے، اور جو عدالت ہے وہ صبح 8:15-8:30 بیٹھتی ہے اور وہ 1:45 تک کرتی ہے. لیکن اکثر میں نے دیکھا تھا میرے زمانے میں کہ 4-4 بجے تک کیس چل رہے ہیں.
وہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں کبھی رات کو عدالتیں نہیں لگتی ہیں،
ہوا میں باتیں کر رہے ہیں، کبھی بھی رات کو عدالت نہیں لگتی، کم از کم پاکستان میں نہیں لگتی رات کو.
تاہم جب ان سے سوال کیا گیا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے گزشتہ ماہ اور لاہور ہائی کورٹ نے گزشتہ سنیچر کو عدالت لگا کر میاں نواز شریف کی بالترتیب ضمانت اور باہر بھجوانے کا معاملہ دیکھا ہے، تو انہوں نے کہا کہ ہائی پروفائل کیسز میں ایسا کرنا پڑتا ہے.
ہائی پروفائل کیسز ہوتے ہیں، اس میں تو پھر وہ کرنا پڑتا ہے نا، جج کیسا ہی ہو اس کو یہ تو دیکھنا پڑتا ہے نا کہ میڈیا میں کیا آ رہا ہے، کرٹیسزم تو نہیں ہو رہا ہے کہ جی یہ اتنا بڑا مسئلہ ہے اور یہ جج سنتے نہیں ہے، کیا نہیں کرتے. اس لیے جو ہائی پروفائل کیسز ہیں اس میں تو یہ ہونا نہیں چاہیے، لیکن ہائی پروفائل کیسز میں پھر لوگ دیر تک بیٹھتے ہیں.
ظفر علی شاہ سینئر قانون دان ہیں، سابق سینیٹر بھی ہیں، کہتے ہیں کہ ہنگامی حالات میں آئینی عدالتوں کے جج چھٹی کے دن بھی عدالت لگا سکتے ہیں.
جہاں تک عدالت لگانے کا ہفتے کو یا اتوار کو یا ایکسٹرا آرڈینری کو، یہ نہیں کہ جج کے پاس یا کورٹ کے پاس ڈسکریشن نہیں ہے. ڈسکریشن از دیر، وہ چیف جسٹس کے پاس ہوتی ہے، بینچ بنا سکتا ہے، لگا سکتا ہے، لیکن بڑا ریئر کیس میں، بہت ریئر کیس میں، اگر کوئی ایسا کیس ہے جس کا تعلق ملک کی سورنٹی سے ہے، کانسٹیٹیوشن سے ہے، ایمرجنسی ہے، اس میں کوئی جو بالکل واضح طور پر نظر آ رہی ہے اندھے کو بھی کہ واقعی بھائی یہ تو اگر رات کو یا شام کو یا ہفتے کو یا اتوار کو کورٹ نہ لگاتے تو اس کے ایفیکٹس جو ہیں وہ کتنے پڑتے ملک پر.
تاہم وہ کہتے ہیں کہ ہائی پروفائل یعنی بڑے اور معروف مقدمات کی بات قانون میں نہیں ہے.
کہیں لفظ ہائی پروفائل کا نہیں لکھا ہوا کہ اگر ہائی پروفائل کا کیس ہوگا تو آپ کو کانسٹیٹیوشن اجازت دیتا ہے کہ آپ جب مرضی چاہیں اور جہاں مرضی چاہیں آپ کرسی میز رکھ کر عدالت لگا لیں.
وہ کہتے ہیں کہ عدالتیں ذرائع ابلاغ میں کسی شخص یا مقدمے سے متعلق تشہیر سے متاثر نہیں ہوتی.
میڈیا اگر ہائپ کریٹ کر رہا ہے یا کر رہا ہے، وہ اس نے اپنا کام کرنا ہے، اپنا پروفیشنل ڈیوٹی دینی ہے، اور جو ملکی کانسٹیٹیوشنل ادارے ہیں ان کا اپنا کام ہے.
خالد کالو امریکہ میں مقیم سینئر قانون دان ہیں اور ریاست کینٹکی کے سابق ڈسٹرکٹ اٹارنی. وہ امریکہ میں غیر معمولی اوقات میں عدالتوں کے بروئے کار آنے کی صورتیں یوں بیان کرتے ہیں.
دیکھیں یہاں پہ جو روٹین ہے وہ تو سیٹ ہوتی ہے پہلے سے، اس کے اندر جو ججز ہیں ان کو خاصی ڈسکریشن ہوتی ہے. فار ایگزامپل اگر دیکھیں یہ جو ٹریفک کورٹس ہیں وہ شام کو ہوتی ہیں، کئی بار ہمارے یہاں پہ بھی اور دوسروں میں بھی، لوگوں کو اکوموڈیٹ کرنے کے لیے کہ لوگ کام کے باہر بعد اپنے آ سکتے ہیں، تو وہ ایوننگ کورٹس ہوتی ہیں. سیٹرڈے کورٹس بھی ہوتی ہے، اس کے بعد یہ بھی ممکن ہے کہ کورٹ جو ہے بائی فون بھی ریچ کیا جا سکتی ہے, چونکہ کورٹ جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ ادارہ ہوتا ہے, سیپریشن آف پاور ہوتی ہے, یہ اپنے خود رولز بنا سکتی ہیں. مجھے اس میں کوئی غلط بات نظر نہیں آتی اگر کوئی کورٹ چاہتی ہے کہ جی ہم نے سنڈے کو کورٹ کرنی ہے فار اسپیشل ریزن, یا ہم نے کورٹ جو ہے وہ یونیورسٹی کے حال میں کرنی ہے تاکہ اسٹوڈینٹس وہاں پہ آ سکیں, تو وہاں پہ ہمارا نیکسٹ سیشن وہاں پہ ہوگا. تو یہ جو روونگ کورٹس کا کانسیپٹ ہے یہ ایکچولی بڑا پرانا ہے. ابراہیم لنکن جو تھا وہ جب وہ وکالت کرتے تھے تو اس طرح کورٹس جو ہوتی ہیں نا دور دور کے علاقوں میں جہاں پہ وہ ریگولر کورٹ آور نہیں کر سکتے تھے, وہ سب ڈرائیو کرتے تھے, جج بھی ڈرائیو کرتا تھا, وکیل بھی ڈرائیو کرتے تھے, پھر اس کاؤنٹی میں جاتے تھے, تو ایک نا وہ سرکل ہوتا تھا.
تاہم خالد کالوں کے مطابق خصوصی طور پر عدالت لگانے کا عمل ایک نظام کے تابع ہونا چاہیے.
یہ ایک ریشنل اور سسٹمیٹک طریقہ ہونا چاہیے. آپ یہ نہیں کر سکتے کہ ایک ڈیفینڈنٹ کو اکوموڈیٹ کرنے کے لیے آپ اسپیشل کورٹ لگا دیں, کیونکہ یہ ڈیفینڈنٹ جو ہے اس کے پاس پیسے ہیں, جب بڑا اسپیشل ہے تو آپ کہیں گے جی ٹھیک ہے ہم آپ کے لیے سنڈے کو کورٹ کریں گے. تو اسپیشل سرکمسٹانسز ہونے چاہیے جو فیئر ہوں, ایکویٹیبل ہوں اور سب کو اپلائی کریں.
میاں نواز شریف کی ضمانت اور پھر باہر بھیجوانے کی اجازت کی دو مختلف اعلیٰ عدالتوں میں غیر معمولی اوقات میں سماعت کے پس منظر میں خالد کالوں کا کہنا تھا,
I don't know what the circumstances ہیں کہ جس میں انہوں نے یہ فیصلہ کیا, اور ان کو یہ کانشیس ہونا چاہیے کہ چونکہ یہ اگر ڈیفینڈنٹ ہائی پروفائل ڈیفینڈنٹ ہے تو جو پرسیپشن ہے جو عوام جو ہے وہ یہ پرسیپشن نہ لے کہ جی لا جو ہے وہ ہائی پروفائل پاورفل لوگوں کو اکوموڈیٹ کرتا ہے. یہ جو ہے نا کورٹ کو بڑا سینسٹیو ہونا چاہیے کہ یہ امپریشن نہ پڑے لوگوں کے اوپر.
بیریسٹر امجد ملک مانچسٹر برطانیہ میں ایسوسی ایشن آف پاکستانی لائرز کے چیئرمین ہیں. وہ برطانیہ میں خصوصی اوقاتمی عدالتوں کے فنکشن کو یوں واضح کرتے ہیں.
میرے مشاہدے میں اور تجربے میں ہے, میں یہاں 20 سال سے کام کر رہا ہوں برطانیہ میں, کہ برطانیہ میں بالکل آؤٹ آف آفس آورز ڈیوٹی ججز ہوتے ہیں, ہائی کورٹ میں ڈیزگنیٹڈ ججز ہوتے ہیں, ان کا ای میل, ان کا ٹیلی فون نمبر, ان کا کلاک, اور رات 8 بجے کے بعد ان کا جو جس کو کہتے ہیں کہ بندہ جو فیسلیٹیٹر ہے وہ موجود رہتا ہے. اگر آپ نے ایمرجنسی انجنکشن اپلائی کرنا ہو, ایمرجنسی درخواست دینی ہو, ریٹ ہو, ہیبیس کارپس ہو, کوئی حب سے بیجا کا مقدمہ ہو, یا کوئی ایسی ایمرجنسی ہو جس کے نتیجے میں آپ کو درخواست دینی ہو, تو بالکل درخواست دی بھی جاتی ہے, ای میل پہ بھی دی جاتی ہے, وہ فارم بھر کے آپ بھیج دیتے ہیں, ساتھ انڈر ٹیکنگ دیتے ہیں کہ باقاعدہ پوری پٹیشن جو ہے وہ بعد میں صبح آفس آورز میں جمع کروا دی جائے گی, اور باقاعدہ ججز حکم امتناعی یا انجنکشنز یا جو ہے اس معاملے میں ڈائریکشنز اپنی دیتے ہیں.
بیرسٹر امجد ملک پاکستان کے تناظر میں کہتے ہیں,
پاکستان جیسے ممالک میں بالکل ڈیولوشن اختیارات کی تقسیم جو ہے نیچے کی سطح پہ آنی چاہیے, اور پاکستان میں عام آدمی کی شنوائی کے لیے لا ریفارمز اصلاحات بہت ضروری ہے. ہم بڑی دیر سے بات کر رہے ہیں لیکن اصلاحات ہو نہیں پا رہی. لا اینڈ جسٹس کمیشن کو, لا منسٹری کو, پارلیمان کو دیکھنا چاہیے کہ ہم عام آدمی جو ہے وہ سفر کرتا ہے اور اس کی اس لحاظ سے شنوائی نہیں ہے جو کسی ایسے آدمی کی شنوائی ہے جس کے پاس ریسورسز ہیں.
یہ تھی ماہرین کی رائے. اسد حسن, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
ہم وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سے مخاطب ہیں.
جی سامعین, پروگرام آپ کی دنیا میں آپ کا ایک بار پھر خیر مقدم, اور سیگمنٹ ہے ہمارا الف سے یہ تک, جس میں ہم تعلیمی موضوعات پہ بات کرتے ہیں, اور آپ کا یہ فیوریٹ سیگمنٹ ہے. آج جیسا کہ ہم نے پچھلے سیگمنٹ کے اختتام پہ کہا تھا کہ ہم بات کریں گے جو آج کل ڈیجیٹل سورس ہیں سیکھنے کے, تعلیم حاصل کرنے کے, یہ لرن کرنے کے, اس کے بارے میں, جیسے یوٹیوب ہے, اور ہمارے ساتھ مہمان ہیں ڈاکٹر نور فاطمہ, گزشتہ ہفتے کی طرح ممتاز ماہر تعلیم ہیں. ڈاکٹر نور, بہت شکریہ آپ کا.
Thank you so much.
ایک تو سورس ہے آف کورس, جیسے ہم کہتے ہیں ٹیچر ہے آف کورس, کلاس روم ہیں, بکس ہیں, لیکن یہ جو پوری دنیا ڈیجیٹائز ہوئی ہے اس کے اندر یہ جو ڈیجیٹل سورسز ہیں ان سے صرف نظر کرنا آسان نہیں ہوتا ہے. یہ جو سورس ہے, بھلے ہم اگر ہم صرف ایک نام یوٹیوب کا لے لیں, ویسے تو ڈیجیٹل سے مراد یا باقی بھی ویب سائٹس مختلف طرح کی ہیں جہاں پہ مختلف شعبوں سے متعلق, مختلف علوم سے متعلق بے بہا معلومات ہیں, اور اس سے طلبہ استفادہ کرتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں. پاکستان میں یہ ٹرینڈ کتنا ہے اور یہ کتنا مؤثر سورس ہے آپ کے خیال میں؟
देखिए, जहाँ तक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात होती है या हम जो मीडिया रेवोल्यूशन की बात करते हैं, तो इसका इम्पैक्ट इक्वली पाकिस्तान के ऊपर भी, सोसाइटी के ऊपर आप देखते हैं. और इसमें यूथ नेचुरली बहुत फास्ट पेस पे नज़र आते हैं, इस गैप को ख़त्म करते नज़र आते हैं, जो कि हम समझते हैं कि जैसे फॉर इंस्टेंस हमारे जो यूथ है, जो हम ग्रेजुएशन कर रही है या जो अभी अंडर ग्रेजुएट बच्चे हैं, वो मेरा ख्याल है कहीं फास्टर उन चीज़ों को समझते हैं, डिजिटाइजेशन का जो सिलसिला है जो हम समझते हैं उस स्टेज पर, या अभी भी जो हमारा पेस है लर्निंग का डिजिटाइजेशन के लिए वो स्लो है. हम ट्रेडिशनल कन्वेंशनल सोर्स के ऊपर अभी भी जाते हैं, लेकिन उनका जिसमें कोई फॉर्मल उनकी स्कूलिंग उस तरह से ना भी हो, लेकिन वो फिर भी चुके उस इन्वायरमेंट का प्रोडक्ट वो हो गए हैं, वो लर्न कर रहे हैं. सो पाकिस्तान, आपका क्वेश्चन कि जी पाकिस्तान का कितना इसमें, पाकिस्तान के का भी बच्चे कितना यूज़ करते हैं, तो वो यूज़ बिल्कुल करते हैं. अब ये डिपेंड करता है कि उसकी टेक्नोलॉजी की अवेलेबिलिटी, एक्सेस और उसकी जो ऑथेंटिसिटी है वो उसका कितना रोल है. तो नेचुरली एक्सेस बहुत बड़े शहरों में तो मौजूद है, लेकिन हम समझते हैं कि छोटे शहर हैं या ऐसी जगह जो रूरल एरिया है या जहाँ पर ख़ास तौर पर हमारे यहाँ जो इंटरनेट का एक्सेस है वो बहुत ज़्यादा अभी नहीं है, तो वहाँ पर डेफिनेटली मैं समझती हूँ कि वो एक पेस वो मेंटेन नहीं हो रहा है जो शहरों के साथ बच्चों का हो रहा है. लेकिन यूनिवर्सिटी की हद तक अगर मैं बात करूँ तो आजकल बच्चे जो हैं उसका एक्सेस उनको है. और आपको पता है कि पिछली गवर्नमेंट ने लैपटॉप की स्कीम भी शुरू की थी, जिससे ये हुआ है कि वो बच्चे जिनका एक्सेस परहैप्स घर में एक डेस्कटॉप तक था या वो शेयर करते थे, तो वो बच्चों का अब इंडिविजुअली एक एक्सेस टू दी जो है इंटरनेट होना या एक पर्सनल कंप्यूटर होने के ऊपर वो हो गया. उससे भी बहुत सारी चीज़ें जो है वो आगे फर्दर एडवांसमेंट उसमें आई है. जहाँ तक लर्निंग की बात है, देखिए लर्निंग से, टेक्नोलॉजी से लर्निंग में हेल्प हुई है. अच्छा, ना सिर्फ ये कि वो स्टूडेंट्स को होती है बल्कि वो टीचर्स को भी होती है. फॉर इंस्टेंस मुझे बहुत स्पेसिफिकली बहुत अच्छा लगता है कि अगर मेरे लिए पावर पॉइंट अवेलेबल है और मैं अपने वो पॉइंट्स, वो नोट्स जिनको मुझे सारा वक्त ब्लैक बोर्ड पर लिखना पड़े या वाइट बोर्ड पर लिखना पड़े, वो अगर मैं बना के उसका एक अच्छी प्रेजेंटेशन दे दूँ, उसके साथ एडिशनली कोई क्लिप ऐसे हैं जो मैं दिखा सकती हूँ फॉर इंस्टेंस इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर, तो और कोई अगर डिबेट कहीं हुई है बहुत अच्छी, उसके ऊपर कोई डिस्कोर्सेस हैं उसको मैं दिखा सकती हूँ, तो उसमें हेल्प ये होती है कि जैसे विजुअल इफेक्ट होता है वो हमेशा इंस्टेंट होता है.
सही.
तो उससे बच्चों के अंदर एब्जॉर्प्शन जो है उनकी लर्निंग वो फास्ट है. हैविंग सेड दैट कि ये टीचर को हेल्प करता है और बच्चों के लिए एक्साइटमेंट होती है, बच्चों के लिए फैसिलिटेशन ज़्यादा होती है, विजुअल इफेक्ट होता है, वो चीज़ें वही जो उनको वर्ड्स में वो सुनते हैं वो उनके सामने दे आर वॉकिंग. लेकिन इसमें थोड़ा सा मैं समझती हूँ कि हमें केयरफुल भी रहना है, ख़ासतौर पर जैसे आपने बहुत सोर्सेज का नाम लिया, ख़ासतौर पर जो यूट्यूब की आप बात करें, क्योंकि देर शुड बी सम परसेंटेज
बिल्कुल
जिससे खास तौर पर डे टू डे लर्निंग या उसके रीडिंग हैबिट्स या एक्स्ट्रा रीडिंग में तो कोई हर्ज नहीं है, लेकिन जब आप आते हैं रिसर्च में तो रिसर्च के अंदर फिर ऑथेंटिसिटी मैटर्स.
एग्जैक्टली.
वो कि आप यहाँ अब इशू यहाँ जो मैं समझती हूँ आया है वो ये है कि हाउ टू मैनेज दिस इन्फॉर्मेशन.
बिल्कुल.
जो इनफ्लेक्स आपके पास
बिल्कुल फ्लो बहुत है इन्फॉर्मेशन का, इवन यहाँ पे तो बाकायदा कोर्सेज तरबियत दी जाती है
नहीं कर पा रहे
कि बच्चों को पता हो कि वो खुद कैसे जो क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन हैं उनको वो कैसे छान के बाहर ला सके और कहाँ उनके कान खड़े हो जाएं, वो सेंसिटिव हो जाएं कि ये इन्फॉर्मेशन हो सकता है कि फेक हो. पहले तो ऑथेंटिसिटी और क्रेडिबिलिटी का है, और दूसरा उसके साथ साथ डॉक्टर साहब ये भी एक इशू, जहाँ तक वो कहते हैं हर चीज़ के फ़ायदे भी हैं नुकसान भी हैं, ये भी है कि ये देखा गया है कि इंटरनेट के ऊपर बहुत ज़्यादा मवाद मौजूद होने की वजह से जो तालिब इल्मों के अंदर अपनी एक मेहनत का एक एलिमेंट होता है उसके बारे में भी लोग शाकी रहते हैं कि प्लेजरिज्म भी बहुत हुआ है पिछले इंटरनेट के आने के बाद, बिलखसूस कि बहुत कुछ आपको अवेलेबल है इंटरनेट के ऊपर, कहीं से कुछ भी उठा के कहीं भी लगा लें. सो कहीं इस अंदाज़ में इसने हर्ट भी किया है,
बहुत ज़्यादा हर्ट किया है एक्चुअली. मुझे अपना यूनिवर्सिटी के टाइम पता है, जब अभी बिगनिंग पाकिस्तान में इंटरनेट आया था, लेकिन हमारे पास एक्सेस नहीं था, हमें प्लेजरिज्म का पता भी नहीं था. और वो जो है प्रोडक्ट निकली है, और वो जो हमें एक कन्वेंशनल वे में रिसर्च करने का कि आपने कैसे बुक्स रखनी है, बुक के ऊपर आपने कैसे, हम वो उसका थोड़ा स्टिकर से लगा के वो कैसे नोट्स बनाते थे, वो जो है लर्निंग वो अब नहीं है. अब ये जी अच्छा जी फास्ट फास्ट आप अपने नोटबुक बुक निकाल लीजिए, आप फास्ट अपना पैड निकाल लीजिए, आप जो कुछ कर लीजिए फटाफट उस पर लिख लीजिए. लेकिन उससे रिजल्ट अब निकल रहा है. आपकी बात से मैं 100% एग्री करती हूँ कि पाकिस्तान के अंदर भी अगर आप देखें कि इस वक्त जितनी फैसिलिटीज बढ़ गई हैं, जितनी इंटरनेट से आपको ऑनलाइन लाइब्रेरीज आपके पास अवेलेबल हो गई हैं, जो कि हमारे पास उस तरह से नहीं थी, वो सब अगर हम देखते हैं तो हमें लगता है कि दे आर सो ब्लेस्ड और एक क्लिक पे दुनिया इनके सामने खुल गई ना सारी. लेकिन हमें तो देखें नक्शे देखने पड़ते थे कौन सा मुल्क किधर है और कैसे है वो सब ना. अब तो इतनी आसान जिंदगी है उस रेफरेंस से देखें. लेकिन एट द सेम टाइम आपको आप अगर कम्पिटेटिव एग्जाम का भी जो रिजल्ट देखते हैं वो इतना पुअर हो गया है. और बाकी जनरली भी आप अगर एक्सीलेंस चेक करना चाहते हैं तो वो बहुत पुअर हो गई है. उसकी रीजन यही है कि जो एफर्ट्स थी वो अब आप कॉपी पेस्ट का मसला शुरू हो गया, प्लेजरिज्म का मसला है. इवन कि हम थीसिस भेजते हैं, प्लेजरिज्म आता है, वापस करते हैं, तो वो उसकी भी टेक्निक्स ढूंढ ली है बच्चों ने.
सही.
कि क्या हम करेंगे तो प्लेजरिज्म नहीं आएगा, बट सेम चीज हमने खुद नहीं लिखनी. तो ये इस चीज में आई थिंक थोड़ा सा इसके ऊपर चेक की जरूरत है. और अब हम इसके अंदर पाकिस्तान में एक डिस्कोर्स इस वक्त है कि आप कितना परसेंट बेसिकली
एग्जैक्टली
डिजिटल सोर्सेस को
यूज कर सकते
देंगे. हाँ जी, एक थीसिस लिखने में, पेपर लिखने में कितने परसेंट आपका होना चाहिए, क्योंकि बच्चे वो करते हैं कि जो सारा डिजिटल जो उसका अच्छा फिर वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने छापा है, वो कौन सा थिंक टैंक है, उनका इम्पार्शलिटी, उसकी अथेंटिसिटी, उसका कॉन्टेक्स्ट क्या है. फिर उसके रेफरेंस से एक और जो मैंने देखा है गैप, वो ये कि बच्चे जिस तरह से क्लासिकली इंटरेस्टेड होते हैं ना लेक्चर के अंदर, कि हमें अगर इस टीचर का ये लेक्चर मिस कर दिया 1.5 आवर का, तो ये हमें अब दोबारा रिपीट नहीं होना, ये हमें नहीं पता चलना, सो वी हैव टू बी इन द क्लास.
सही 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 सही.
अब वो चीज जो है ना वो बड़ी फॉर ग्रांटेड हो गई है.
ठीक
जी, हम गूगल कर लेंगे.
गूगल कर लेंगे, लेकिन क्या गूगल में अब ये जरा नया उसका जाविया है, सो क्या ये मुमकिन है? बाज़ जगहों पे तो है कि ठीक है, जो पूरा लेक्चर है वो ऑन कैमरा है और वो यूनिवर्सिटी के अपने जो लिंक्स हैं या जो सोर्स हैं इंफॉर्मेशन के, कम्युनिकेशन के, वहाँ पे वो अपलोड हो जाता है तो स्टूडेंट्स देख लेते हैं. क्या ये चीज़ पाकिस्तान में भी है, एक बात? और दूसरा, जैसे आपने कहा ना कि प्लेजरिज्म, तो अब ऐसी ऐसी एप्लीकेशंस आ गई हैं कि आप पूरा कंटेंट उठा के रखें, आपने 100 पेजेस का और आपने कंप्यूटर से कह दिया है कि इसको 50 पेजेस बना दो, तो वो पूरी लैंग्वेज भी चेंज कर देगा, जबकि उसका जो कंटेंट है वो रहेगा, मकसद वही रहेगा, उस थीसिस के गिर्द ही बात रहेगी. सो ये चीज़ें जो इस तरह की टेक्नोलॉजी है फैसिलिटेट करने के बजाय ये ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करी मामला.
आप देखिए ना, जो आपकी जो आपका स्टैंडर्ड हो गया है, इवन जो टीचर्स का भी हो गया
जी,
इवन अनफॉर्चुनेटली जो PhDs करके आ रहे हैं उनके लिए भी अगर आप उनको भी असेस करना चाहते हैं तो आपको समहाउ काफ़ी डिसअपॉइंटमेंट होने लगी है. क्योंकि बहरहाल थीसिस में आपने वो सारा जो आपको बेसिकली जो फिलॉसफी का एक स्पिरिट थी वो नहीं दी ना, और वो रिजल्ट यही हो गया कि आपने इस तरह की एप्लीकेशन यूज़ कर ली या आपने इस तरह का कोई टेक्निक यूज़ कर ली. तो अब हम जब उस तरह से डीप एक स्टडीज के साथ एक फिलोसॉफिकल इसके अंदर हमने चीज़ों को देखा नहीं है, तो हम बच्चों को कैसे उसको आगे ट्रांसफर कर रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है. और सेकंड, जो आपने बात की कि क्या हमारे क्लासरूम्स के अंदर अब जो लेक्चर होता है वो कहीं अवेलेबल होता है, तो मैं समझती हूँ ये बहुत लेटेस्ट अभी टेक्नोलॉजी है कि वो लेक्चर रिकॉर्ड हो और उसके बाद वो लेक्चर जो है वो प्लेस किया जाए, यूनिवर्सिटी की अपनी मैनेजमेंट उसको करे. मेरा ख्याल है कि शायद ही कोई यूनिवर्सिटी होगी जो इस तरह से रेगुलर, जिस तरह बाहर एक प्रैक्टिस है कि आपको बाद में लेक्चर अवेलेबल हो जाते हैं, वो नहीं है. और उसका ही रिजल्ट है कि जो क्लास के अंदर एक टीचर जो है वो प्रिपेयर होके जाता है, पूरे वीक में आपको उसमें 2 या 3 घंटे पढ़ाना है, अगर वो आप नहीं सुनते और आप इसलिए फॉर ग्रांटेड लेते हैं कि आप کرائیں گے. اب بہت سی چیزیں فار انسٹنس پی ایچ ڈی کے اسٹوڈنٹس اگر میں بات کرتی ہوں پوچھتی ہوں تو کچھ فارنرز بھی ہیں ہمارے پاس, ہم ان سے میں ان سے بات کرتی ہوں تو وہ کہتے ہیں ہاں جی اس کا مطلب یہ ہے. تو سم ٹائم دے آر کلوزر ٹو دیٹ سچویشن کہ وہ ٹھیک ہوتی ہے. تو میں پوچھ لیتی ہوں کہ کیا آپ پڑھ کے آئی ہیں, تو وہ مجھے جواب آگے بڑا ہی اسٹریٹ فارورڈلی یہ ملتا ہے کہ یوٹیوب سے دیکھا تھا.
سو کہنے کا مطلب یہ کہ ٹیکنالوجی آف کورس بہت اہم ہے, لیکن اس میں ایک فیئر یوز, جیسے ہم اپنے جرنلزم میں کہتے ہیں ایک فیئر یوز ہونا چاہیے اور ایتھیکل اس کا جو ہے استعمال ہونا چاہیے, اور الٹیمیٹلی اسٹوڈنٹس کے اپنے فائدے میں ہے کہ اگر وہ دائروں کے اندر
فائدے میں ہے. اور اس کے لیے میں سمجھتی ہوں کسی پالیسی کا ہونا بھی اب ضروری ہو گیا. ہوتا یہی ہے کہ جب نئی چیز آتی ہے تو اس کے لیے جیسے سائبر کرائمس کا پہلے ہمارے یہاں کوئی پالیسی اویلیبل نہیں تھی, اب ہمارے پاس ہے. اسی طریقے سے اب آپ جیسے اور سوشل میڈیا کے یوز کے اوپر اب پالیسیز آ رہی ہیں, تو الٹیمیٹلی یہ پلیجرزم کے اوپر بھی آئی ہے, لیکن اتنا افیکٹو نہیں ہو رہا کیونکہ بہت سارے آپ کے پاس اور ٹیکنالوجیز آ گئی ہیں.
بہت شکریہ ڈاکٹر نور فاطمہ, آپ نے ہمیں جوائن کیا.
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے.
جی سامعین, پروگرام آپ کی دنیا میں آپ کا خیر مقدم, اور ہمارا سیگمنٹ ہے آپ کی صحت. اس میں آج ہم بات کریں گے ذیابیطس کے حوالے سے, اور ذیابیطس یعنی ڈائبٹیز, اس کے اندر کون کون سی جو غذا ہے وہ زیادہ فائدہ مند ہو سکتی ہے, یا کم از کم اس کو کنٹرول رکھنے میں مددگار ہو سکتی ہے. ذیابیطس کے بارے میں عام طور پہ کہا بھی یہ جاتا ہے کہ اس کا تعلق ہماری جو معمول ہے زندگی کا زیادہ تر اس کے ساتھ ہوتا ہے. آف کورس اس کا جینیٹک سے بھی تعلق ہے, لیکن ہماری جو ڈیلی روٹین ہے, جو لائف سٹائل ہے, اس کے ساتھ اس کا گہرا تعلق ہے. اور ابھی 14 نومبر کو ورلڈ ڈائبٹیز ڈے منایا بھی گیا. اقوام متحدہ یہ سوچ رہی ہے کہ دنیا بھر میں جس قدر ذیابیطس کے مریضوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے کہ اس کے بارے میں کوئی ایمرجنسی نافذ کی جائے. سو بہت زیادہ لوگ اس کا شکار ہیں, اور اس کو کنٹرول کرنے کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے, اور الٹیمیٹلی انسان کو اپنے فوڈ, اپنی غذا اور اپنے لائف سٹائل پہ توجہ دینی ہوگی. آج بھی ہم بات کریں گے, عائشہ خالد ہمارے ساتھ ہیں, ماہر غذائیات, اور اس کے علاوہ آپ ان کو باقی ٹیلی ویژن چینلز اور ریڈیو پروگرامز میں بھی سنتے ہیں, اور اویئرنیس پہ کام کرتی ہیں, اپنے فیس بک پیج پہ بھی لوگوں کو گائیڈ کرتی ہیں. عائشہ بہت شکریہ آپ کا.
السلام علیکم,
وعلیکم
السلام, شکریہ آپ نے مجھے لائن پہ لیا.
ویلکم ویلکم. سو عائشہ یہ بتائیے گا کہ ڈائبٹیز اینڈ فوڈ, یہ فوڈ کی وجہ سے ہوتی ہے یا فوڈ کی وجہ سے پھر کنٹرول بھی ہو سکتی ہے؟
اچھا ارشد, یہ بہت ہی اہم ایک ٹاپک ہے. جیسے بھی آپ نے بہت اچھا مختصر سا ایک تعارف بھی کرایا ورلڈ ڈائبٹیز ڈے کے حوالے سے. 2018 اور 2019 کا ایک تھیم رکھا گیا تھا اقوام متحدہ کی جانب سے, یا ڈبلیو ایچ او کی اگر ہم بات کریں, یعنی ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی بھی, تو ان کا ایک تھیم تھا جو کہ 2 سال چلتا رہا, یعنی 14 نومبر 2018 14 نومبر 2019. اس کا مشترکہ ایک تھیم تھا ڈائبٹیز اینڈ فیملی, یعنی شوگر یا ذیابیطس اور خاندان. جیسے کہ یہ تھیم بھی بڑا سیلف ایکسپلینیٹری ہے کہ جتنے خاندان ہمارے اگر پاکستان کی بات کی جائے تو آپ ہر دوسرا بندہ یا ہر تیسرا بندہ, ٹھیک ہے, ہر دو میں سے ایک بندہ بارڈر لائن پر ہے, یا آپ 10 میں سے 5 نکال لیں کہ بارڈر لائن پہ آپ کو ملیں گے جو کہ ذیابیطس کا شکار تو نہیں ہے لیکن بارڈر لائن پہ فال کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, ذیابیطس ہے کیا سب سے پہلے اگر میں بتاؤں تو
بالکل
ذیابیطس یہ ہے کہ شوگر کی مقدار, شکر کی مقدار آپ کے خون میں زیادہ ہو جاتی ہے, اور جو انسولین ہے یعنی لبلبا, جو پینکریاز ہیں وہ ایک ہارمون سیکریٹ کرتے ہیں جس کا نام ہے انسولین, وہ بنانا کم ہو جاتی ہے یا بالکل ہی نہیں بن رہی ہوتی کسی وجہ سے, یا بن رہی ہوتی ہے تو اس کی مقدار کم ہوتی ہے. انسولین کیا کرتی ہے کہ اس شکر کی مقدار کو کنٹرول کرتی ہے, مختصر یہ بات ہے. اچھا, اب ذیابیطس 2-3 طرح کی اس کی اقسام ہے, جس میں ٹائپ 1 ہے, ٹائپ 2 ہے, اور گیسٹیشنل ڈائبٹیز ہے. ٹائپ 1 ہوتی ہے بچپن سے, ٹھیک ہے, بڑے بچوں کو 5 سال کی عمر میں, 3 سال کی عمر میں, اس سے زیادہ اینڈ آن ورڈ وہ زندگی تک چلتی ہے, انسولین بن ہی نہیں رہی ہوتی, انسولین پیدا ہی نہیں ہو رہی ہوتی آپ کے جسم میں. ٹائپ 2 آپ کے ایک فیوچر میں کبھی جا کر پوسٹ ایڈولیسنٹ ایج میں, یعنی 11 سال کی عمر کے بعد, 12 سال کی عمر کے بعد, 20 سال کی عمر کے بعد موٹاپا بہت زیادہ ہو جانے سے, یعنی انسولین بن تو رہی ہوتی ہے لیکن کم مقدار میں بن رہی ہوتی ہے. تھرڈ ٹائپ ہے جو کہ گیسٹیشنل ہے, جو کہ جب خاتون پریگننٹ ہوتی ہے یا کنسیو کرتی ہے, یعنی حمل کے دوران یہ ये वाली जो चीज कंडीशन, इसको गेस्टेशनल डायबिटीज बोलते हैं. अब आप बात करें कि जी इसको गिजा के थ्रू या गिजा का इसमें क्या किरदार है, तो गिजा का किरदार ये है कि डाइट प्लान बनता है. जो बच्चे हैं छोटी उम्र के या थोड़े बड़े हैं, जो जिनको टाइप 1 डायबिटीज है, उनके उनका प्रॉपरली एक चार्ट बनता है जिसमें हम उस हिसाब से कार्बोहाइड्रेट्स यानी जो शक्कर है उसकी मिकदार डिफाइन करके और किसके थ्रू यानी कौन से फल खाने हैं, क्या खाना है, कितनी मिकदार में कितने ग्राम लेने हैं आपने, वो हम देते हैं. इसी तरह टाइप 2 में भी होता है और इसी तरह टाइप 3 में भी होता है. और अगर मैं आपको जनरल सा एक बता दूं कि किन चीजों को हम अवॉइड, अगर कोई क्वेश्चन करना चाहें इस दौरान तो प्लीज आप.
नहीं, बिल्कुल, हम वन गोभी बिल्कुल आप सही बता रहे हैं कि हाँ अवॉइड कैसे करें ये बताएं, सबसे ज्यादा जरूरी है. तो लोग समझ गए कि फूड जो है वो ऑफकोर्स वो शुगर प्रोड्यूस करता है, और अगर लबलबा इंसुलिन कम प्रोड्यूस कर रहा हो तो फिर वो रगों में रह जाती है. फिर क्या ऐसी फूड है जिससे जो कहना चाहिए कि बॉडी की जो नीड है वो भी पूरी हो और वो शुगर कम से कम प्रोड्यूस करता हो?
करना आपने ये है कि जो कच्ची चीनी है उसका इस्तेमाल कम कर दें, अपनी लाइफ को जितना मॉडिफाई कर सकते हैं करें. उसमें जो गिजा में अगर हम बात करते हैं और बिना डाइटिशन में इस बात को प्रमोट करते हैं कि भी चीनी जैसे आप अपने घरों में देखें 4-4 किलो 5-5 किलो 10-10 किलो सिर्फ चाय के ऊपर इस्तेमाल हो रही होती है महीने में. जहाँ पर कुछ घर में ऐसे भी जानती हूँ कि जो लोग इतने अवेयर हैं उसमें वेल अवेयर हैं कि वो एक महीने में सिर्फ 1/2 किलो चीनी का इस्तेमाल करते हैं, राइट. इसी तरह आप चिकनाई का इस्तेमाल कम करें. चिकनाई का इस्तेमाल इसलिए कम करें कि अल्टीमेटली चिकनाई भी आपकी जब जाके स्टोर हो जाती है जिसमें में वो भी शुगर प्रोवाइड करती है, वो भी एनर्जी का सोर्स बनती है. ये ब्रेक डाउन होके वो भी एनर्जी ही देती है. अच्छा, फिर इसके बाद आप जैसे फलों का, सब्जियों का इस्तेमाल ज्यादा करें, सलाद का इस्तेमाल ज्यादा करें. अगर कोशिश करें कि जूसेस हैं जैसे आजकल गाजरों का जूस बहुत चल रहा है, बाकी सब जैसे मौसमी आ गई, जूसेस के बजाय आप डायरेक्ट अगर वो फल खा लें, गाजर खा लें तो ठीक है. अगर जूस भी पीना चाहें तो गाजर में चूंकि ग्लाइसेमिक इंडेक्स उसका इतना ज्यादा नहीं है. ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या है कि किसी भी चीज की यानी चीनी उसमें क्वांटिटी है उसकी उन्होंने एक इंडेक्स बना दिया, लिस्ट बना दी, उसको डिफाइन कर दिया कि जी इसमें इतनी चीनी है, इतनी परसेंट ये लोड होगी और इतनी परसेंट आपकी डाइजेस्ट होगी. ठीक है, वो टेक्निकल टर्म है, उसका जाहिर है हमें अंदाजा होता है. तो हम उसको उस हिसाब से उस पेशेंट को गाइड करते हैं कि जी आपने ये चीजें खानी है. अच्छा, फिर रोटी का इस्तेमाल जैसे हमारे घरों में बड़ा बेजा होता है कुछ घरानों में, जिसमें आप हमारे बहुत ज्यादा लो इनकम या जो बहुत ही ज्यादा यू नो जिसको हम कह सकते हैं कि रूरल एरियाज,
रूरल एरियाज में खास तौर पे रोटी पे ही फोकस है और रोटी सबसे बड़ा सोर्स है.
शुगर तो ऐसा मर्ज है मोहल्ले के, बल्कि किसी भी इंसान को हो सकता है, वो अमीर गरीब तो नहीं देखेगा, तो उनके पास उनके ऑप्शन बेचारों के पास बहुत लिमिटेड होती है. तो उसमें रोटी की अगर बात करें तो जी रोटी आपने कम खानी है, कोशिश करें कि खानी भी है तो चोकर के आटे की खाएं, ये सफेद आटा और ये जो सारे ये जो फैशन है ना इन ट्रेंड्स को फॉलो मत करें. दूसरा जो सबसे अहम चीज है वो ये है कि दही का इस्तेमाल जरा अच्छा करें. सुबह निहार में अगर आप दही ले लें, और शुगर के मरीजों का एक और बड़ा मसला है कि उनको खाली पेट नहीं रहना चाहिए, क्योंकि उनको अगर वो खाली पेट रहते हैं
शुगर नहीं चाहिए,
इससे भी उनको शुगर के मरीजों को बहुत ज्यादा मसला हो सकता है.
सही.
सो ये दो चार जो बड़ी मेजर बातें.
सो बेस्ट फूड क्या है? प्रोटीन पे ज्यादा फोकस हो, इसके अलावा जो है क्योंकि कार्ब्स तो बचाने हैं,
फैट या कार्बोहाइड्रेट. इसमें आप प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट बड़ा एक मुनासिब से मकदार में, जैसे एक अंडे का इस्तेमाल डेली करें. अपने वजन को मुनासिब करें, सबसे बड़ी बात कि वजन अगर आपका ज्यादा है, मोटा बंदा, उसको बीमारियों के बड़े ज्यादा मसाइल का शिकार होने के खतरात होते हैं. अगर एक बंदा मोटा है, उसका लबलबा भी काम नहीं करे, उसको शुगर भी हो गई, उसको ब्लड प्रेशर भी हो गया, सब बीमारियां इकट्ठी अटैक करती हैं, एक वक्त ऐसा आ जाता है. और एक पतला बंदा भी शुगर का मरीज हो सकता है, लेकिन उसको चूंकि ज्यादा मसला होता है, फिर इनके जो इसकी इलामात है उसको इग्नोर ना करें. जैसे डिजीनेस होना, बहुत ज्यादा लेजी फील करना, बहुत ज्यादा आंख में अगर अंधेरा आ रहा है, पांव सोने हो रहे हैं, क्योंकि आंख का मसला है तो उसको हम रेटिनोपैथी कहते हैं. अगर जो आपकी गुर्दे का मसला है तो उसको हम उसको भी हम मतलब इस तरह से कैटेगराइज कर सकते हैं कि इन्फेक्शन या गुर्दे का इस तरह की कोई चीज अगर हो रही है तो उसमें भी आप कह सकते हैं कि शुगर का बहुत बड़ा
अच्छा, और पेट भर के ना खाएं, एक दिन में अगर 3 खाने हैं तो 5 दफा खा लें, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके खाएं तो वो भी हेल्पफुल रहेगा।
और बिल्कुल थोड़ा थोड़ा करके खाएं और वॉक जरूर करें, अपनी लाइफ को मॉडिफाई करें, अपने स्टाइल को मॉडिफाई करें, लाइफ स्टाइल अच्छा होगा तो जाहिर है ये सब कुछ, ये सब मिलके मिलजुल के कम्युलेटिवली ये बनाते हैं एक अच्छा जिंदगी।
बहुत शुक्रिया आयशा खालिद, माहिर ग़िज़ाइयात, आपने हमें ज्वाइन किया, हमें अपडेट किया, थैंक यू सो मच। और सामिन इसके साथ ही हमारा आज का ये प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचता है, असद हसन को इजाजत दीजिए।
इस प्रोग्राम में जो नुक्ताए नजर पेश किए गए वो खालिसतन हमारे मेहमान शुराका के थे और वो वॉइस ऑफ अमेरिका के मौकिफ या अमरीकी हुकूमत की पॉलिसी की नुमाइंदगी।